عید کا دن ہے محلے میں بھی ہم بانٹیں خوشی، دیکھ لو کے پاس کوئی خالی رہ جائے۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عید محلہ اور ہم میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ مسلمان عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عید سعید کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور ہمیں حقیقی طور پہ عید کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ جو رنج و غم میں مبتلا ہے، مصائب و آلام میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان پریشانیوں سے نجات عطا فرما کر انہیں بھی خوشیاں نصیب فرمائے۔ غریبوں، مسکینوں، بے سہاروں کے ساتھ ایک اچھا معاملہ ہو جائے اور ان پر بھی رحمت کی نظر ہو۔ اللہ تعالیٰ ان ایام کو ہمارے لیے مبارک بنائے، آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سلسلے کے نام ہی سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آج ہم سلسلے میں کیا گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ عید ہماری ہوتی ہے تو ہمیں عید پر کیا کرنا چاہیے، اور ساتھ میں چونکہ ہم محلوں میں رہتے ہیں، کوئی بھی جنگل میں رہتا نہیں ہے، تو محلے داروں کے ساتھ، رشتے داروں کے ساتھ، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ عید کے ایام میں اور اس کے علاوہ پوری زندگی ہمارا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، عید محلہ اور ہم، یہ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے۔ ہمارے ساتھ مبلغین دعوت اسلامی ہیں، مولانا راشد مدنی، دامت برکاتہم عالیہ ہیں، نعت خواں اسلامی بھائی، عمر بھائی بھی ہیں، آصف بھائی بھی تشریف لانے والے ہیں، یو کے سے آئے ہوئے ہمارے مہمان ڈاکٹر زیرک بھی ہیں اور سید فضیل باپو بھی تشریف فرما ہوں گے۔ بڑھتے ہم نعت شریف کی طرف، ہمارے عمر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے کلام سنتے ہیں۔ جی عمر بھائی، کلام آپ کون سا پڑھ رہے ہیں؟
موسم بھائی، ابھی جیسے حج کے ایام گزرے تو اسی مناسبت سے مطلب حجاج کرام کے جو اس وقت مطلب کیفیت ہے ان کی عکاسی کرتا ہوا کلام۔
واہ واہ۔
صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو درے چلا
غلافِ کعبہ ہاتھوں میں پکڑ کر یہ دعا مانگی
جھوٹے نہ تیرا در میرے مولا میں حاضر ہوں کبھی جھوٹے نہ تیرا در میرے مولا میں حاضر ہوں میرے مولا میں حاضر ہوں میرے مولا میں حاضر ہوں
اور نظر پہلی پڑی کعبے پہ اپنے رب سے یہ مانگا
نظر پہلی پڑی کعبے پہ اپنے رب سے یہ مانگا میری ہو موت ایمان پر میرے مولا میں حاضر ہوں میری ہو موت ایمان پر میرے مولا میں حاضر ہوں میرے مولا میں حاضر ہوں میرے مولا میں حاضر ہوں
اور اجاگر نے تجھے پایا تو اس نے پا لیا سب کچھ
اجاگر نے تجھے پایا تو اس نے پا لیا سب کچھ جزا تیری میرا زیور میرے مولا میں حاضر ہوں رضا تیری میرا زیور میرے مولا میں حاضر ہوں میرے مولا میں حاضر ہوں میرے مولا میں حاضر ہوں چلا آیا ہوں تیرے گھر میرے مولا میں حاضر ہوں صدا لبیک کی لب پر میرے مولا میں حاضر ہوں 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 میرے مولا میں حاضر ہوں
لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کتنی پیاری صدا ہے اور حاجی یہ صدائیں لگاتے ہیں اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے کہ ہم بھی جو ہے مکہ مدینے جائیں عرفات کی برکات حاصل کریں مینا میں مقدس راتیں گزاریں سنت موقعہ وہاں ادا کریں اللہ اللہ ہم بھی لبیک کہہ کر مکہ شریف حاضر ہوں حج کی سعادتیں پائیں آمین بجاہ نبی الامین سلسلہ ہے عید محلہ اور ہم اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے آپ کی کالز بھی لیں گے اور ساتھ ہی کچھ پیکیجز بھی ہوں گے جس میں انشاءاللہ کچھ معلوماتی نکات آپ کو پیش کیے جائیں گے جو ہمارے علم میں اضافے کا سبب بنیں گے راشد بھائی عید محلہ اور ہم اس موضوع کو جیسے ہم نے لیا تو اس میں ہماری ذات بھی آ گئی ٹھیک ہے ساتھ میں ہمارا محلہ بھی آ گیا پھر چونکہ ہماری ذات کا دوسروں کے ساتھ تعلق ہے اب وہ چاہے رشتہ دار ہوں چاہے وہ محلے دار ہوں چاہے وہ پڑوسی ہوں چاہے کچھ اور دوست ہمارے احباب ہوں تو یعنی معاشرے کے جتنے افراد ہیں ان سب کو ہم نے اس موضوع کے تحت گھیر لیا عید کے یہ تین ایام ہیں ان تین ایام میں ہمیں اپنے رشتہ داروں اپنے محلے داروں ایک طویل موضوع ہے کیا ہمارا ایک انداز ہونا چاہیے ایک تو گھر والوں کے ساتھ کہ دیکھیں ایک تو میں ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ بیوی بچوں کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ بھائی بہن کے ساتھ عید منا رہا ہوں بعض وہ ہیں جو پردیس میں ہیں اچھا بعض وہ ہیں کہ جو عید منانے کی سکت نہیں رکھتے یعنی ان کے پاس اتنے اسباب بھی نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کی خوشیاں منا سکیں یا انہیں اس طرح کے اسباب دے سکیں تو اس تمام پیرائے میں عید محلہ اور ہم میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے
بسم اللہ الرحمن الرحیم واقعی موضوع تو بڑا وسیع ہے اور کئی جہتوں سے اس پر گفتگو ہو سکتی ہے
جی
اولاً تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ عید موقع کیسا ہے یہ خوشی کا موقع ہے اور کس کی جانب سے عطا ہوا ہے رب قدیر عز و جل کی جانب سے عطا ہوا ہے. اور عید کے ایام کو ضیافت کے دن کہا جاتا ہے، دعوت کے دن کہا جاتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے ان عید کے ایام کو ضیافت کے، خوشی کے ایام بنایا ہے.
سبحان اللہ.
اور یہی وجہ ہے کہ سارا سال روزے رکھنے کی تو اجازت ہے، لیکن عید کے ایام میں، عید الفطر کا دن ہے اور یہ جو چار دن یہ ہیں
ٹھیک
جس میں ایام تشریق آتے ہیں
جی
10, 11, 12, 13 ان کے روزے ممنوع ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ یہ ضیافت کے دن ہیں، کھانے کھلانے کے دن ہیں، تو یہ خوشی کا موقع ہے اور دعوت کا موقع ہے، اور یہ خوشی کسی خاص قوم کے ساتھ، کسی خاص علاقے کے ساتھ اور کسی خاص خاندان کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جو بھی بندہ مومن ہے، جو بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا غلام ہے، آپ کا امتی ہے، یہ خوشی ہر ایک کے لیے. محلے کا جہاں تک تعلق ہے، محلے میں بعض افراد وہ ہوتے ہیں جو ہمارا خونی رشتہ بھی بنتے ہیں، یعنی رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، محلے دار بھی ہوتے ہیں، تو ان کے دگنے فضائل بھی ہیں اور ان کے دگنے حقوق بھی ہیں، یعنی حق جار بھی ہے اور حق قرابت بھی ہے.
صحیح.
تو ہمیں اس بات کا اہتمام رکھنا چاہیے کہ خوشی کا موقع ہے، تو اگر بالفرض ہم خوشی کسی کو دے نہیں سکتے، تو خوشی کے موقع پر کسی کے لیے اذیت، رنج اور تکلیف کا باعث بھی نہ بنے.
اگر اسے یوں کہنا، آپ کسی کو خوشی دے نہیں سکتے ڈاکٹر صاحب، تو کسی کی خوشی چھیننے کا سبب بھی نہ بنے.
جی.
یعنی آپ ایسے جملے بھی نہ بولے کہ کسی کی خوشی جو ہے نا وہ بلیا میٹ ہو جائے. کیا کہتے ہیں راشد بھائی، ڈاکٹر صاحب؟
جی بالکل، آپ درست فرما رہے ہیں. تو جیسے قربانی کا موقع ہوتا ہے چھوٹی عید پر، تو عموماً اذیت پہنچانے کے اتنے اسباب محلے والوں کو شاید نہ بن سکتے ہوں، لیکن قربانی چونکہ ہوتی ہے، قربانی کرنے سے پہلے جانور لایا جاتا ہے، اس کو محلے میں باندھا جاتا ہے، اس کی نگہداشت کی جاتی ہے، اس حوالے سے بھی پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی جو آلائش ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے، اس سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو. پھر جب جانور کو ذبح کرنے کا معاملہ ہوتا ہے، قربانی کا معاملہ ہوتا ہے، اس وقت بسا اوقات ایسی غفلت برتی جاتی ہے جس کی وجہ سے بعد میں آنے والے مسلمانوں کو جو کہ اس راہ سے گزرتے ہیں، انہیں بھی اذیت کا سامنا ہوتا ہے، پڑوسیوں کو بھی اذیت کا سامنا ہوتا ہے. تو ہمیں ایسے تمام تر اسباب سے بچنا چاہیے. مثال کے طور پر جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے، تو اب جانور کو ذبح کرنے سے پہلے ہی نکاسی کا، سیوریج کا ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ جیسے ہی اس کا خون نکلے، کیونکہ جانور کا جو خون نکلتا ہے دم مصفو، یہ ناپاک ہوتا ہے، نجاست غلیظہ ہے، تو اب یہ فوراً نالی میں بہ جائے، یا اگر نکاسی کا وہاں نظام نہیں ہے تو زمین میں
گڑا وغیرہ
کھود کے اس خون کو وہاں پر ڈال دیا
کر دیا جائے.
عموماً ہوتا کیا ہے کہ جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اس پر پانی بہا دیا جاتا ہے. اب پانی کے ساتھ اور جو خون ملا ہے، وہ پانی ملا خون جو ہے وہ پورا ہی ناپاک
ہو گیا. ملا خون اور گندگی ساری ساتھ وہ بہ رہی ہوتی ہے اور سب کو ناپاک کر رہے ہوتے ہیں.
اب جانور کو ذبح کرنے کے بعد کام کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ لے کر انسان اپنی راہ لیتا ہے، لیکن گلی میں، محلے میں وہ گندگی جو ہے وہ جوں کی
تھی. جو نہیں کرتا ان کے لیے نا ڈاکٹر صاحب، باقی ایسا نہیں کہ سب ایسا نہیں کرتے. بعض ہم نے دیکھے ہیں کہ ماشاء اللہ وہ جب اپنے جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس کے بعد باقاعدہ صفائی کا اہتمام کرتے ہیں، کھال اٹھانے کے بعد پھر باقاعدہ پانی ڈالتے ہیں، اسے وائپر کے ساتھ صاف کرتے ہیں، جھاڑو کے ساتھ گندگی اٹھاتے ہیں، سمیٹتے ہیں. جو اس طرح کرتے ہیں وہ بھی، اور ایک طبقہ وہ بھی جن کے بارے میں راشد بھائی بتا رہے ہیں. تو یہ جو تکلیف دینے کا ایک انداز ہے، اچھا تکلیف دینا مقصود نہیں ہوتا، ہم بس اپنے کام کو نکال رہے ہوتے ہیں، تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ دوسرے کو اذیت ہو رہی ہوتی ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ جو ہمارا یہ کلچر ہے، اس میں ہم لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، ایسا کیا کرنا چاہیے ہمیں؟
اصل میں اس میں سب سے بنیادی بات سوچ کی ہے نا. ہماری جو یہاں پر، ظاہر میں تو یو کے میں رہتا ہوں، آنا جانا تو لگا ہی رہتا ہے، ہوں تو میں بھی اوریجنلی پاکستان سے، لیکن جب آپ ایک عرصہ دراز سے وہاں رہتے ہیں تو پھر واپس آتے ہیں تو ایک مختلف ہی چیزیں نظر آتی ہیں. تو یہاں پہ جو مجھے سمجھ آ سکی ہے وہ یہی ہے کہ بھائی میری ہی آسانی ہو جائے. تو اب اصل میں وہ جیسے آپ نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم تکلیف دینے کے لیے کر رہے ہیں، بس اپنی آسانی جو ہے وہ پیش نظر ہے، اور یہ نہیں سوچتے کہ میرا اس کام کرنے سے دوسرے کو کیا نقصان پہنچے گا یا دوسرے کو تکلیف ہوگی. تو اگر یہ تھوڑی سی سوچ آ جائے تو بات چند سیکنڈوں یا چند منٹوں کی.
صحیح.
کیونکہ یہاں پہ بھی قربانی کرنے کا جو انداز ہوتا ہے، بے شمار اس میں طریقے ایسے نکل آتے ہیں. خون کے حوالے سے جیسے راشد بھائی تذکرہ کر رہے تھے کہ بھائی آپشن موجود ہے، آپ گڑا کھود سکتے ہیں، مٹی والا ایریا بھی ہے، لیکن نہیں کھودا جاتا، خون پھر وہیں کا وہیں پڑا جاتا ہے. اس سے کے حوالے سے ظاہر ہے کہ طبی طور پر بھی نقصانات، دیگر بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو سب سے بنیادی چیز تو یہی ہے کہ اس سوچ کا اختیار کرنا کہ چلو میری آسانی نہیں، میں دوسروں کے لیے آسان.
سبحان اللہ، واہ واہ. اچھا یہاں پھر یہ بات مدنی چلے کہ ناظرین یہ بھی پیش نظر ہونی چاہیے کہ تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینے کے بارے میں حدیث پاک میں فضیلت بیان کی گئی نا راشد بھائی, کہ جو مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے اس کے لیے فضیلت ہے. رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ پر میری امت کے اعمال پیش کیے گئے تو میں نے اچھے اعمال میں راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے والا عمل کو بھی پایا, اچھے اعمال میں پایا. تو اب راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا, ایک تو یہ کہ آپ چیز کو آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہ تکلیف دہ چیز ہے, ایک یہ کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور وہ اس سے تکلیف پہنچ سکتی ہے, اس سے بھی ہمیں دوسروں کو بچانا چاہیے تاکہ وہ کسی کے لیے باعث سے تکلیف نہ بنے.
جی بڑی پیاری بات کی آپ نے کہ دین اسلام میں تو تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کی فضیلت موجود ہے. جیسے بخاری شریف میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ یمیت الاذى عن الطریق صدقۃ او کما قال, کہ رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے. شارحین نے اس کے تحت لکھا ہے کہ تکلیف دہ شے سے مراد ہر وہ چیز جو مسلمانوں کو اذیت دے سکتی ہے, جیسے کانٹا ہے مثال کے طور پر,
پتھر ہے
وغیرہ وغیرہ
ہے.
جی اسی طرح القذر کا لفظ استعمال کیا شارحین نے اس حدیث پاک کی شرح میں, یعنی گندگی کو مسلمانوں کے رستے سے ہٹانا یہ باعث ثواب ہے, صدقہ ہے. اور الجامع الصغیر کی بڑی پیاری روایت ہے کہ جو شخص مسلمانوں کے رستے سے کوئی ایسی چیز ہٹا دے جو مسلمانوں کو اذیت دیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس عمل کے بدلے اس بندے کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے, اور جس کو یہ نیکی ملتی ہے اللہ تعالی اس نیکی کی برکت سے اسے داخل جنت فرماتا.
اللہ اکبر.
ایک تو یہ ہے کہ رستے میں اذیت والی چیز رکھی ہے اس کو ہٹایا اس کی یہ فضیلت ہے, لیکن یہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم رستے میں ایسی چیز رکھنے کا خود باعث بن رہے ہوتے ہیں.
صحیح.
تو یہاں ہمیں توجہ کرنی چاہیے, اگر کسی نے اس طرح معاملہ کیا ہے تو اس سے الجھا بھی نہ جائے, یہ بھی نہیں ہے کہ ساتھ والے پڑوسی نے اگر کر دیا تو اس سے الجھنا شروع کر دے,
ملنے میں اعلان جنگ ہو جائے گی.
ہو سکتا ہے ان کی توجہ نہ رہی ہو اس طرف یا وہ کسی کام میں مصروف ہوں, تو ہمیں انہیں کہنے کے بجائے خود ایک حق مسلمان جو ہے وہ ادا کرتے ہوئے مسلمانوں کے راہ کو صاف کر دینا چاہیے.
صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب میں آپ سے, جیسے ہمارے یہاں بھی بارشوں کا موسم ہے, اچھا بعض جگہ پر ہو سکتا ہے عید قربا پر اور بھی کئی شہروں میں یا ملکوں میں بارشیں ہو رہی ہوں, تو جہاں اس طرح کا نظام اس طرح کا کلچر ہے کہ ہم یوں ذبح کرتے ہیں, تو بارشوں کے موسم میں خاص طور پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گندگی پھیلنے کا اور بہت زیادہ ذریعہ بن رہا ہے نا, تو اس موسم کے حوالے سے ایک تو آپ نے ایک پیکج ماشاءاللہ ریکارڈ کروایا ہے, وہ انشاءاللہ ہم وقت مناسب پر چلائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین آپ کی معلومات کے لیے ڈاکٹر صاحب نے, ڈاکٹر زیرک صاحب نے ایک ماشاءاللہ ہمیں نکاح دیے ہیں صفائی ستھرائی کے حوالے سے, خاص طور پر عید قربا کے لیے, اور اس کے طبی نقصانات کیا ہے آلودگی کے یہ بیان کیے ہیں. مگر یہاں ایک عمومی بات ڈاکٹر صاحب کہ اب جیسے پانی پھیل رہا ہے, پانی کے ساتھ ہی ہم نے جو نا وہ کیا کہتے ہیں وہ خون بھی جا رہا ہے, گندگی بھی جا رہی ہے, اب جب تک دوبارہ بارش نہیں برسے گی تو ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ گندگی پھیلتی رہے گی یا پھر کڑاکے کی دھوپ لگے اور دھوپ کے ساتھ وہ سوکھے. اب اس موقع پر کیا کریں, جہاں یہ پھیلنی تھی پھیل گئی گندگی, اب یہ جو ہو گیا اس کا کیا کریں, آئندہ کے لیے کیا کریں, اس کے بارے میں آپ کو فرمایا.
دیکھیں سب سے ضروری بات تو یہ ہے کہ ایسے پانی میں جانے سے گریز کیا جائے,
ٹھیک ہے,
اور اگر آپ کو جانا بھی ہے تو مجھے یہ معلوم ہے کہ یہاں پر بھی وہ پلاسٹک کے شوز ملتے ہیں جو کافی مطلب
اونچے ہوتے ہیں, تو خاص طور پہ بجلی کا کام کرنے والے یا اس طرح کے جو سیمنٹ کا کام کرتے ہیں وہ اسے استعمال کرتے ہیں.
جی جی. اب دیکھیں یعنی کہ بدقسمتی ہے کہ یعنی کہ درجنوں افراد اور کئی جو ہے وہ قربانی کے جانور جو ہے وہ بجلی کا جھٹکا لگنے سے جو ہے وہ گزر گئے. تو ایک تو پلاسٹک کے شوز ہونے سے مجھے امید ہے کہ بجلی کے حوالے سے بھی حفاظت رہے گی, لیکن اس سے بڑھ کر طبی طور پر یہ ہے کہ اب یہ پانی گندا ہے,
ٹھیک ہے,
آپ کے پاؤں میں زخم وغیرہ ہوتے ہیں, اب یہ پانی کے ذریعے جو ہے نا بہت سارے انفیکشن جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ انگلیوں میں بالخصوص فنگل انفیکشن ہو جاتے ہیں, انگلیاں جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہیں, اور بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے بالخصوص اگر جانوروں کا خون اس پانی میں شامل ہو چکا ہے تو وہ جراثیم کے مطلب قربانی کی حکمت شرعی طور پر کیا ہے وہ تو اس پر میں کلام نہیں,
ٹھیک ہے,
لیکن ایک طبی طور پر دیکھا جائے تو خون بہانے کا سب سے بڑا یعنی کہ میڈیکل ریزن یہ نظر آتا ہے کہ خون کے ذریعے جو وائرس یا بیماریاں ہوتی ہیں وہ
جانور سے
نکل جائے. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اب اسی پانی میں خون ملا ہوا ہے اور اسی پانی میں چل رہے ہیں,
ٹھیک ہے,
اور آپ کو کوئی ایسا گہرا زخم بھی نہیں چاہیے, صرف سکن بریتھ چاہیے, اور یہ انفیکشن جو ہے
بڑھا دے گا
وہ آپ کے جسم کے اندر داخل ہو سکتے ہیں.
اللہ اکبر.
اور پھر آگے چل کر ہر کسی کو تو نہیں لیکن کچھ کو یہ ہے کہ وہ پھر بیماریاں جو ہے وہ ظاہر ہوں گی.
اور اسکن کی جو پرابلم ہے ویسے بھی جو بڑھ جاتی ہیں تو اس کے شاید یہ بھی اسباب ہوتے ہوں گے, یعنی تھوڑی سی بھی بندہ لاپرواہی کرے تو اس سے یہ اسکن کا پرابلم ہو جاتا ہے.
یہ ڈاکٹر صاحب نے جو فرمایا شرعی نقطۂ نظر سے بھی ایسا ہی ہے کہ اسلامی طریقہ کار جو جانور کو ذبح کرنے کا ہے وہ ایسا یونیک ہے اور دنیا میں رائج تمام ذبح کرنے کے طریقوں میں اتنا شاندار ہے کہ اسلامی طریقہ کار کے مطابق جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کی رگوں کا سارا خون جو دم مسبو ہوتا ہے وہ ذبح کے ذریعے خارج ہو جاتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ یہی حکمت ہے کہ اگر جانور ویسے مر جاتا ہے تو اب چونکہ اس کے گوشت میں وہ خون کے اجزاء سرایت کیا ہوا ہوتا ہے اور وہ گوشت جو ہوتا ہے انسانی صحت کے لیے مضر ہوتا ہے, تو مردار کے حرام ہونے کی, اگرچہ وہ حلال جانور تھا لیکن مر گیا, طبعی طور پر مر گیا, ذبح شرعی کے علاوہ مر گیا اور وہ خون اس کے جسم کے اعضاء میں موجود ہے, تو اب شریعت نے جس کو حرام قرار دیا اس کی ایک حکمت علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اب یہ گوشت انسانی صحت کے لیے نقصان دے.
واہ واہ, یعنی یہاں پہ صحت کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے. اچھا یہاں آصف بھائی ذبح کی بات ہوئی ہے تو کبھی آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ذبح کے حوالے سے تو یہ ہے کہ جیسے آج الحمدللہ ہمارے یہاں
قربانی ہوئی ہے,
الحمدللہ سلسلہ تھا تو وہ شروع میں ایک سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے, بچپن سے دیکھتے ہیں کہ جب شروع ہوتی ہے جب تو پھر وہ بلاتے ہیں
کہ سب جمع ہو جائے.
ہاں جمع ہونے کے بعد پھر جن کا یہ جانور ہوتا ہے تو بلایا جاتا ہے کہ آپ آ جائیں آگے, اور پھر وہ چھری پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا ان کا ساتھ, بس اس طرح کا سلسلہ. باقی مزید تو
باقاعدہ ذبح نہیں کرتے. فضل بھائی کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے ایکشن کے اوپر اور ریوارڈ بڑا ہے نا. دنیا میں بڑے کام کرتے ہیں جب جا کے کوئی بڑی چیز ملتی ہے, لیکن آپ دیکھیں اسلام میں چھوٹے چھوٹے سے عمل کریں اور اتنی برکتیں ہیں. مطلب حدیث پاک کے صفائی نصف ایمان ہے.
بالکل,
مطلب آدھا ایمان بتا دیا گیا تو ہم ویسے بھی صاف ستھرا ہی رہنا چاہیے, یہ بھی دین اسلام کو پسند ہے. اور پھر قربانی کے وقت جب جانور, مطلب یہ برکتیں کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی
ہے.
اب اس حدیث پاک کو غور کریں
اور بال کو کون شمار کر سکتا ہے؟
ہم اپنے جسم کے آج تک کسی انسان کے بال نہیں, تو جانور تو سر سے لے کے کھر تک جو ہے وہ بالوں میں ہے. مطلب یہ ایک موقع آتا ہے سال میں جو فوت شدگان ہیں ان کے نام کی قربانی دے دیں, مطلب 8-10 ہزار میں کوئی غریب نہیں ہو جائے گا. اللہ نے بہت دیا ہے جن کو, اپنے والدین کی نام کی کریں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی قربانی کریں. الحمدللہ یو کے اندر ایک بڑا دعوت اسلامی کی برکت سے امیر اہل سنت نے جو ذہن دیا, ٹھیک ٹھاک نفلی قربانی ہوتی ہے اور فوت شدگان کی قربانی, یہ ذہن دیا گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی بہت زیادہ قربانی ہمیں ملتی ہیں اور جن کے انتقال ہوا, اب آپ دیکھیں نا کہ ایک قربانی آپ نے دی, ہمارے ادھر 100 پاؤنڈ ہے تو جو بھی یہاں پہ ریٹ چل رہا ہے, اس کے بدلے میں کروڑوں نیکیاں مل جائیں اور اس سے بڑھ کے کیا ہے؟ قیامت میں تو ایک نیکی بھی کم پڑی تو کوئی نہیں دے گا. حدیث پاک کے مفہوم کا خلاصہ ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسلام صاف ستھرا ہے اور تم صاف ستھرے رہو,
آئے آئے آئے,
کیونکہ جنت میں صاف ستھرے لوگ ہی داخل ہوں گے. اب یہ نہیں کہ قربانی کا موسم آیا تو جی کوئی بات نہیں, کپڑے گندے ہوتے ہیں تو ہونے دیں, اور جو ہے چیزیں کسی کے جاتی ہیں تو جانے دیں, ہمیں صاف ستھرے کا اسلام کرتے ہیں.
گندگی ہوتی تو ہوتی رہے, کسی کی گاڑی پر جو ہے وہ بھلے خون کی چھیٹے جاتے ہوں تو جاتے رہیں, ہم اوجڑی یا جو آلائش ہیں وہ بھلے کسی کے دروازے پر پڑی رہے تو پڑی رہے, یہ نہیں, بلکہ ساتھ ساتھ میں جو شریعت کے دیگر احکام ہیں ان پر بھی.
بلکہ اس میں میں گاڑی چلا کے آ رہا تھا, میں یہ بھی عرض کروں گا کہ ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے جو اسکوٹر چلاتے ہیں گاڑی چلاتے ہیں, بہت سے بےچارے پیدل جا رہے ہوتے ہیں, کوئی نمازی بھی ہوتے ہیں, تو ہمیں تھوڑا سا خود بھی ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. گاڑی چلاتے ہوئے جب ایسے موقع ہوں, بارش ہوئی بھی ہو اور قربانی ہو رہی ہو یا ویسے بھی ہو, تو آس پاس دیکھ لینا چاہیے کوئی سائیکل والا نہ جا رہا ہو, کوئی ایسا نہ جا رہا ہو کہ ہم گاڑی اپنی جو ہے وہ تیز چلاتے ہوئے یا اسکوٹر چلاتے ہوئے ان بےچاروں کے کپڑے خراب کرتے ہوئے چلے جائیں, ان کو اذیت دیتے ہوئے چلے جائیں. تو یہ بھی ہمیں, مطلب یہ چھوٹی سی چیز ہے لیکن خیال رکھنا چاہیے,
اسی ہے مگر یہ اس کا خیال رکھیں گے تو اس سے ہمارے معاشرے میں ایک بہتری بھی پیدا ہوگی. اور دیکھیں ویسے بھی عید خوشیاں بانٹنے کا دن ہے, تو ہم خوشیاں بانٹیں اور لوگوں کے سے تکلیف کو دور کریں. صفائی ستھرے پہ بھی انشاءاللہ بات کرتے ہیں, مزید گفتگو کریں گے, ڈاکٹر صاحب کا پیکج بھی ہم دکھائیں گے ساتھ ہی. یہاں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک, دیکھیں اب ہم گھر میں اپنے یہاں کھانا بن رہا ہے, الحمدللہ ماحول ہمارا ہے کہ ہم جو ہے پڑوس میں گوشت بھی بھیجتے ہیں, پکا ہوا کھانا بھی بھیجتے ہیں اللہ کی رحمت سے. عام دنوں میں ہمارے ہاں جو آنا جانا لگا رہتا ہے, کبھی پھل بھیجتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. جہاں نہیں ہوتا, میں ان لوگوں سے کہتا ہوں اگر آپ کے پڑوس میں, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, بعض ایریاز ایسے ہیں عمر بھائی اور ڈاکٹر صاحب بھی شاید یہ جانتے ہوں گے, کہ جن کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ پڑوس میں شادی ہو رہی ہے, پڑوس میں جو ہے میت ہو گئی ہے,
اچھا عید کے دن بھی ان کو پڑوس والوں سے کوئی سروکار نہیں، ٹھیک ہے یار آپ کا کوئی کھانے نہیں آ رہا، آپ سے کوئی مانگنے نہیں آ رہا، مگر محبت کس چیز کا نام ہے کہ تحفہ دو محبت بڑھے گی تو ہم تحفہ دیں، ہماری چیز کی اس کو حاجت تو یہ ضروری نہیں ہے، مگر ہم نے اگر اپنے گھر سے کھانا بنا کر اس کے یہاں بھیج دیا تو اس سے محبت بڑھے گی، اور جب وہ آپ کے یہاں کوئی چیز بھیجے گا تو اس سے آپ کی محبت بڑھے گی، اچھا وہ دے نہ دے، اگر ہم پڑوسی ہے تو ہمیں حق کے پڑوس ادا کرنا چاہیے۔ یہاں ایک بات مجھے یاد آئی، بہتر کون کتاب مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ معاملہ تھا کہ آپ اپنے پڑوس کے 40-40 گھر دائیں بائیں ان کے گھروں پر روزانہ جو ہے وہ کھانا بھجوایا کرتے تھے،
سبحان اللہ،
روزانہ کھانا بھجوایا کرتے تھے، اور جب بکر عید آیا کرتی تھی تو ان گھر والوں کے لیے قربانی کا گوشت اور کپڑے بھی بھجوایا کرتے تھے، 40-40 گھر، ٹھیک ہے ان کو اللہ نے استطاعت دی تھی وہ کرتے ہیں، ہم 40 گھر نہیں یار، برابر والے گھر والوں کے چلیں، قربانی کا گوشت یا پکا ہوا گوشت یا ساتھ میں روٹی اور مزید جو ہم نے انتظام کیا وہ، اور کچھ ان کے بچوں کے لیے خیر خواہی کا انتظام، اس لیے نہیں کہ وہ میرے بچوں کے ساتھ خیر خواہی کرے، اس لیے نہیں کہ وہ میرے گھر پہ بھیجے، بلکہ اس لیے کہ اسلام محبت بڑھانے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ جو ہمارا کلچر ہے کہ ہم الحمدللہ ایک دوسرے کے یہاں دیتے جان نہیں ہے، ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اور جو کرتے ہیں ان کو کیا احتیاطیں کرنی چاہیے، اس پر آپ کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے راشد بھائی۔
جی کھانا کھلانے کا جو معاملہ ہے، پڑوسی ہو یا کوئی فقیر ہو مسکین ہو رشتہ دار ہو یا گھر کے افراد ہوں، کھانا کھلانا اتنا محبوب عمل ہے کہ جا بجا احادیث مبارکہ میں اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا، قرآن مجید فرقان حمید میں بھی کھانا کھلانے کے حوالے سے کئی فضائل اور کئی آیات موجود ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بڑا پیارا فرمان ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں پر فخر فرماتا ہے فرشتوں کے درمیان کہ جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں،
سبحان اللہ،
افضل ترین نیکی میں کھانے کو شمار کیا گیا، اور ایک حدیث پاک ہے کہ جنت میں کچھ محلات ہیں جن کا آر پار نظر آتا ہے، بڑے خوبصورت محلات ہیں، وہ محلات کن کو عطا کیے جائیں گے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چند نیکیوں کا ذکر فرمایا، وہیں پر کھانے کا ذکر فرمایا کہ کھانا کھلانا جو ہے یہ ایسا عمل ہے کہ اس عمل کی برکت سے وہ محل ملے گا۔ اور ایک فرمان ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جنت کو واجب کرنے والے، اور ایک روایت میں ہے رحمت کو واجب کرنے والے اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ مسلمانوں کو کھانا کھلایا جائے۔ ایک تو اخروی فضائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی، اسلام کا جو ایک مقصود ہے وہ حاصل ہوگا، دوسرا دنیوی اعتبار سے بھی اس کے فوائد حاصل ہوں گے، اگر ہم کسی علاقے میں نئے آئے ہیں اور ایک اجنبیت کا معاملہ ہے تو اس طرح تحائف کا جب معاملہ ہوگا، لین دین کا معاملہ ہوگا، تو دلی اعتبار سے بھی ایک قرب نصیب ہوگا، دو مسلمان قریب آئیں گے اور آڑے وقت میں وہ مسلمان ہمارے کام بھی آ سکتے ہیں،
بعض اوقات دنیوی
فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔
بعض اوقات ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک شخص کسی کے یہاں پڑوس میں رہنے گیا، مہینوں گزر جاتے ہیں کوئی سلام دعائی نہیں ہوتی، پتہ ہی نہیں چلتا کون رہنے آیا کون گیا، اب اس کے اگر کوئی خوشی کا دن آئے یا کوئی غمی کا دن ہو تو اڑوس پڑوس والوں کو معلوم نہیں ہوتا، مگر بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ کسی محلے میں جاتے تو ان کا آنا لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ کوئی آیا ہے، وہ اتنے خوش مزاج ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ملن ساری کرنے والے، گفتگو کرنے والے، ان کے دکھ درد میں شرکت کرنے والے، آتے جاتے سلام کرنے والے، ان کے بچوں کو پیار کرنے والے، سلام کرنا بھی تو کھانے کے ساتھ ہی ذکر کیا نا، سلام کو پھیلانا، تو یہ بھی ایک کام ہے۔ اب نظر آتا ہے کہ وہ محلے میں آیا، بھائی ماشاء اللہ عمر بھائی ہمارے محلے میں رہنے آئے ہیں، بھائی فضیل بھائی رہنے میں آئے، بھائی یہ کون آئے دعوت اسلامی والے، کہ یار جب دیکھو آتے ہیں تو ماشاء اللہ سلام کرتے ہیں، ہمارے بچے کو کوئی ٹوفی بھلے 5 روپے والی ٹوفی تحفے میں دے دیتے ہیں جبکہ کوئی فتنے کا خوف نہ ہو، تو پتا چلتا ہے کہ کوئی آیا، اور بعضوں کا جیسے لگتا ہے کہ کوئی آیا ہے تو پتہ نہیں آیا بھی کہ نہیں آیا، کب آیا، کب چلا گیا، کب مکان تبدیل ہو گیا، کب مکین تبدیل ہو گیا، کب کرایہ دار تبدیل ہو گیا، کب مالک مکان تبدیل ہو گیا، کچھ پتا نہیں چلتا۔ اس کلچر میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، کیا فرماتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟
اس میں دیکھیں میں ماشاء اللہ یعنی کہ جو قربانی کی اگر تناظر میں دیکھا جائے کہ جب ہم گوشت تقسیم کرتے ہیں یا کھانا تقسیم کرتے ہیں تو یہ ایک سوشل انٹریکشن بڑھاتا ہے نا آپس میں، اس کے سائیکولوجیکل بینیفٹس بہت سارے ہیں، اور دیکھا جائے تو آج کل ڈپریشن انگزائٹی اور مینٹل ہیلتھ پرابلمز جو ہے یہ بڑے عروج پر ہیں،
جی
مدنی چینل پر بھی اس حوالے سے سلسلے ہوتے ہیں، اور بیرون ملک بھی جو ہے وہ اس کا ڈپریشن جو ہے اس وقت ویری لیڈنگ جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ پرابلم ہے، تو اس میں جتنی بھی مینٹل ہیلتھ پرابلمز ہیں اس میں ایک بڑا بنیادی فیکٹر ہوتا ہے لیک آف سوشل انٹریکشن،
صحیح،
کہ آپ دوسروں سے نہ بات کرتے ہیں نہ کوئی معاملات رکھتے ہیں، آپ کی زندگی اپنے تک محدود رہتی ہے،
خاموخا کی سنجیدگی.
جی جی، تو اگر دیکھا جائے دین اسلام کے حوالے سے تو دونوں عیدیں دیکھ لیں، چھوٹی ہے بڑی ہے، اور بالخصوص بڑی عید میں تو جو ہے وہ کھانے کے حوالے سے، تو یہ کتنا ہمیں سوشل انٹریکشن کا موقع دیتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم کسی کو کوئی چیز دیں گے، بنا ہوا کھانا دیں گے، تو اگلے کے دل میں ہوگی خوشی داخل. اب اس کا سائیکولوجیکلی آپ کے مائنڈ پر پازیٹیو ایفیکٹ پڑے گا،
صحیح،
چاہے آپ کو پتا چلے یا نہ چلے، مائنڈ پر پازیٹیو ایفیکٹ پڑے گا. اور اس کا انشاءاللہ آپ کو بھی اور جس کے ساتھ آپ نے ہمدردی کی ہے اس کو بھی، دونوں کو فائدہ حاصل ہوگا. اور انشاءاللہ عزوجل اگر یہ جو بھائی چارے کا اسلام درس دیتا ہے اس کا مینٹل ہیلتھ پر ویری پازیٹیو ایفیکٹ پڑتا ہے. یہاں تک کہ ویسٹرن کنٹریز میں حکومتیں پیسے خرچ کر کے مینٹل ہیلتھ مریضوں کو باہر دوسروں کے ساتھ انٹریکشن کے لیے انہوں نے مطلب ٹرانسپورٹ کیا، تو سوشل ورکرز کیا، تو سٹاف رکھے ہوئے ہیں کہ بھائی ان کو لے کر جاؤ دوسروں کے ساتھ انٹریکشن کا،
تاکہ لوگوں کے ساتھ گھلے ملے اور ان کا جو یہ ذہنی دباؤ ہے وہ ختم ہو جائے اور یہ ایک اچھی خوشگوار زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائیں. یہ کیا بات ہے.
الحمدللہ اگر آپ غور کریں اسلام نے اسی لیے ہر ایک کے رائٹس اور ہر ایک کی باؤنڈریز اور ہمیں پورا زندگی گزارنے کا ایک باقاعدہ اسٹرکچر دیا ہے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بس پیدا ہو گئے اور ہمیں پتا نہیں ہے. تو ہمیں ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے کہ اسلام نے کس کے کیا کیا رائٹ دیے ہیں. امام غزالی علیہ رحمہ نے جو ہے وہ پڑوسیوں کے حقوق جو ہے وہ بیان کیے کئی جگہ پہ. ان میں پہلا انہوں نے یہ لکھا کہ سلام کتی کی دعا دے رہے ہیں آپ کسی کو، تو آپ دیکھیں نا اس سے محبت ہی بڑھے گی نا، انسان قریب ہی آئے گا جب آپ کسی کو سلام کریں گے. اب آپ بولیں گے یار میں اس کو کیوں سلام کروں، میں فلاں اس سے ہوں، تو میرا گھر اس طرح ہے، تو میرے پاس گاڑی ہے، تو یہ نہیں ہے. جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، تکبر سے اس کو دور کیا جاتا ہے. لیکن
محلے میں کی بھی تو فضیلت ہے نا، سلام میں پہل کرتا ہے
اس کو نیکیاں بھی زیادہ ملتی ہیں. لیکن ہمارا یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں کیوں سلام کروں، یہ نہیں، یہ کہیں انا تکبر اور غرور میں ہمیں نہ پھنسا دے. تو ہمیں چھوٹا ملے یا بڑا ملے، سلام میں پہل کرنی چاہیے، ان کے اچھے برے میں شریک ہوں، ان کی عیادت کریں. اچھا بیمار ہو جائیں تو ان کے پاس جانا چاہیے، ان کے ساتھ ساتھ. اچھا یہ بھی منع کیا کہ ان کے گھروں میں جھانکنا نہیں چاہیے،
ٹھیک ہے،
یہ بھی ایک بیماری ہے.
پرسنل زندگی کے بارے میں آپ کو خامو خامے ٹومے نہیں لگنا.
کیا گھر لے لیا، کل گاڑی میں آئے تھے، آج اس گاڑی میں آئے، کیا ہو رہا ہے، چھت پہ سے جھانک رہے ہوں گے، یہ اسلام منع کرتا ہے. مسند امام احمد میں ہے حدیث پاک کے مفہوم کا خلاصہ کہ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے جو نماز روزے اور صدقہ خیرات بہت کرتی ہے،
ٹھیک ہے،
لیکن زبان سے تکلیف دیتی ہے اپنے پڑوسیوں کو،
صحیح،
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جہنمی.
اللہ اللہ اللہ.
اور پھر عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے جس کے نماز روزے زیادہ نہیں، یعنی فرض ادا کرتی ہے، بہت زیادہ نہیں نا. اب ہم کہتے ہیں جی تاجد بھی پڑھ رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، لیکن زبان سے ایسے پائے مار رہا
ادا ہے مگر نوافل کی طرف اتنی کثرت نہیں.
مطلب یہ کر رہے ہوں گے، بہت سے نوافل بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن زبان سے ایسے فائر مار رہے ہوتے ہیں کہ لوگ بولتے ہیں کہ یار یہ نہ ملتا تو اچھا تھا. ہم تو سمجھتے ہیں مسجد جا رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، لیکن جب یہ بات کرتا ہے تو پتہ تو نہیں چل رہا ہوتا کہ یار یہ واقعی کوئی اس کے اوپر کوئی اثرات بھی آ رہے ہیں. تو اس عورت کے حوالے سے یہ ہوا کہ وہ نماز روزہ زکات زیادہ نہیں، فرض پورے کر رہی ہے لیکن بہت زیادہ صدقہ خیرات نہیں کرتی.
یوں بھی ہے کہ وہ پنیر کے ٹکڑے جو ہے وہ
پنیر کے ٹکڑے جو ہے وہ صدقہ جو ہے وہ کرتی ہے اور پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جنتی.
کیا بات.
تو ہمیں کمپیریزن کر لینا چاہیے، ہمارے شر کی وجہ سے لوگ پریشان تو نہیں ہیں،
ٹھیک ہے،
یا ہم ایسے ہیں کہ جن کو دیکھ کر لوگ خوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ اچھے لوگ آ گئے، یہ ہمارے مصیبت میں ان سے بات کریں گے تو تکلیف دور کریں گے.
واہ واہ واہ.
اور ہمارا اسلام تو ویسے بھی مصیبت اور تکلیف میں دور کرنے والوں کی تو فضیلتیں اتنی ہیں کہ آپ کام کریں تو اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے.
یعنی اب دیکھیں نا، جہاں اسلام ہمیں ترغیب دے رہا ہے ملنے ملانے کی، وہاں یہ بھی ذہن دے رہا ہے کہ ہمیں کسی کے ذاتی معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرنا، کسی کی ذات کے بارے میں ٹومے نہیں لگنا، کسی کے بارے میں آپ نے خاموخواہ میں جو ہے یہ نہیں سوچنا، ایک تجسس میں نہیں پڑھنا کہ یہ کیا کر رہا ہے. آپ اپنے کام سے کام رکھیں اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں تاکہ آپ اس کے ثواب کے حقدار ہوں. اب لوگوں کی طرف سے اس کا رپلائی اللہ چاہے گا تو بالکل ملے گا اور ملتا ہی ہے، اور اگر بالفرض نہ بھی ملے تب بھی ہمیں اچھائی ہی کرنی چاہیے. ہم اسی موضوع پر جو ہے عید محلہ اور ہم پر گفتگو کر رہے ہیں, کچھ مزید پیکیجز اور گفتگو شامل کریں گے. ہمارے آصف بھائی ہمارے ساتھ ہیں, آصف بھائی کوئی کلام شامل کر لیں, اس کے بعد انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے پیکیج کی طرف چلتے ہیں, اس پر گفتگو کریں گے. پھر صفائی پر ہمارا ایک پیکیج ہے, اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اس کے بعد موقع ملے گا تو انشاءاللہ شجرکاری پہ ایک پیکیج ہے, اس پر گفتگو کریں گے. پھر انشاءاللہ ایک مدنی کسوٹی ہوگی, آپ کو کچھ ویڈیو دکھائی جائے گی, اور ہمارے جو حاضرین ہیں, ہمارے مبلغین ہیں, نعت خواہ ہیں, ان سے انشاءاللہ سوالات کیے جائیں گے, یہ ان کے جوابات دیں گے. جی آصف بھائی,
صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پڑھو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے, اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے, ہاں دے دے, ہاں دے دے, اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پڑھو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
بادل گرے ہوئے ہیں, بارش
برس رہے ہیں, بادل گرے ہوئے ہیں,
بارش
برس رہے ہیں, لگتا کہ کیا سہانا میرے سرکار کا مدینہ,
سبحان اللہ.
ہو مبارک کی عید آئی ہے, ہو مبارک کی عید آئی ہے, ہو مبارک کی عید
سمٹ کے فاصلہ یہ چند کام ہو جائے حضور ایسا کوئی
بارک اللہ بارک اللہ، اللہ برکت عطا فرمائے اور حقیقی عید ہمیں نصیب فرمائے، جیسا کہ امیر اہل سنت نے اپنے اشعار میں فرمایا، اور ہمیں وہی عید ہو جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دید ہو، اور وہ جس شب ہو وہ ہمارے لیے عید کا دن ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ہم بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف جس میں انشاءاللہ ہم ڈاکٹر زیرک صاحب کی طرف سے ایک مدنی پیکج بنایا گیا ہے صفائی ستھرائی کے حوالے سے، اور خاص طور پہ عید قربان پر جو ہمارے یہاں معاملات ہوتے ہیں اس میں ہمیں کیا احتیاطیں کرنی چاہیے اس پر گفتگو ہوئی ہے۔ بڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے سیگمنٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے ہمارے لیے کیا بیان فرمایا ہے۔
دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو کہ قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ بیسک ہائیجین کے حوالے سے دین اسلام کی تعلیمات کسی بھی میڈیکل گائیڈ لائن سے کم نہیں، لیکن جب ہم ان دین اسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے تو اس سے نہ صرف ہماری ذات کو نقصان پہنچتا ہے بلکہ کچھ نادان لوگ دین اسلام کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی ایک عملی تصویر عید قربان کے موقع پر جانوروں کی آلائش کو ٹھکانے لگانے کے حوالے سے نظر آتی ہے۔ بالخصوص زیادہ آبادی والے شہروں میں جانوروں کی آلائش کو محلے کی گلیوں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ قربانی کے جانوروں کی آلائش کو اس طرح گلیوں میں پھینک دینا خطرے سے خالی نہیں، اسے زمین، فضا اور پانی بری طرح آلود ہوتے ہیں۔ فضا میں تعفن بھی پھیل جاتا ہے اور زیر زمین پانی کے ذخائر بھی بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ پھر ان آلائش کے گلنے سڑنے کے سبب حشرات الارض اور مکھیاں جنم لیتی ہیں۔ آلائش کی وجہ سے پانی کی نکاسی میں بھی مشکلات کا سامنا آتا ہے، جس کی وجہ سے کھڑے پانی میں مچھر بھی جنم لیتا ہے۔ اسی طرح چوہے وغیرہ بھی ان گندگی کی جگہوں پر آ جاتے ہیں۔ چوہے، مکھیاں، مچھر اور دیگر حشرات الارض اب یہ انسان کی خوراک پر جا کے بیٹھتے ہیں، اور یہاں سے جتنے جراثیم ہوتے ہیں وہ انسان کی خوراک کے ذریعے انسان کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، جس سے انسان طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے۔ قربانی کے جانوروں کی آلائش کے سبب جو بیماریاں خاص طور پر ہمارے جسم کے اندر پنپتی ہیں ان میں سے ٹائیفوئڈ اور پیراٹائیفوئڈ فیور، بخار، ڈائریا، ڈیزنٹری، کالورا جس کو ہیضہ بھی بولتے ہیں، ہک ورم انفیکشنز اور اسی طرح آنت کی دیگر بیماریاں خاص طور پر جنم لیتی ہیں۔ یہاں پر میں بالخصوص کریمین کانگو ہیمریجک فیور وائرس کا تذکرہ کرنا مناسب سمجھوں گا۔ یہ بیماری ایک وائرس کی وجہ سے لگتی ہے جو کہ مویشیوں اور تازہ گوشت کو ہینڈل کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مویشیوں میں تو اس کی علامات نہیں پائی جاتی، لیکن انسانوں میں یہ بیماری تین طرح سے منتقل ہو سکتی ہے۔ اس کا پہلا سبب ایک خاص طرح کی مکھی ہے جو کہ اگر ہم توجہ کے ساتھ دیکھیں تو کچھ مویشیوں پر ہمیں نظر آئے گی۔ دوسرا سبب بھی ہوتا ہے کہ اس مکھی اور اس وائرس سے انفیکٹڈ مویشیوں کو چھونے سے۔ اور تیسرا سبب یہ ہے کہ جب ان انفیکٹڈ جانوروں کو ذبح کیا جائے تو اس کے بعد خون کا جسم پر لگ جانا اور ان انفیکٹڈ جانوروں کے گوشت کو ہینڈل کرنا، یہ وہ تین اسباب ہیں جن کے ذریعے یہ خطرناک وائرس جو ہے یہ ہمارے اندر منتقل ہو سکتا ہے۔ انسانوں کے اندر جب یہ وائرس منتقل ہوتا ہے تو 24 گھنٹے کے اندر یہ اپنی علامات ظاہر کرتا ہے، جس میں متلی کی کیفیت، الٹی کا لگنا، موشنز یا دست کا ہونا، پیٹ میں درد یا گلے کی خراش۔ اگر آپ کو ان میں سے کسی طرح کی کوئی بھی علامت قربانی کے دنوں میں مویشیوں کو چھونے کے بعد یا ذبح اور گوشت کو ہینڈل کرنے کے بعد محسوس ہو تو فوری طور پر آپ مناسب طبی امداد حاصل کریں۔ اس وائرس سے بچنے کے لیے چند احتیاطی تدابیر بھی سن لیں۔ جب بھی آپ منڈی وغیرہ جائیں تو غور سے دیکھ لیں کہ جو جانور آپ چیک کر رہے ہیں اس پر اس طرح کی مکھی کوئی بیٹھی ہوئی تو نہیں ہے۔ دوسری احتیاط یہ ہے کہ جب بھی آپ منڈی جائیں تو برائٹ کلر کے کپڑے پہن کر جائیں، کیونکہ مکھی کا رنگ جو ہے یہ تھوڑا سا ڈارک ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر یہ مکھی آپ کے جسم پر آتی ہیں تو آپ آسانی سے اس کی شناخت کر سکیں گے۔ پھر اپنے بازو اور ٹانگے اور جسم کا ہر حصہ اس کو آپ کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے اتنا وہ کور ہو۔ پھر سب سے زیادہ ضروری بات جس کا پہلے بھی تذکرہ ہوا کہ ذبح شدہ جانور کی آلائش کو صحیح طریقے پر ہم نے ٹھکانے لگانا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، قربانی ضرور کریں مگر حفظان صحت کے اصولوں کو ضرور مد نظر رکھیں، اسی میں ہمارا اور سب کا فائدہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں جس میں ہم عید، ہم اور محلہ اس پر گفتگو کر رہے ہیں اور صفائی کے حوالے سے اور طبی اس کے جو نقصانات ہیں، کس طرح ہم اپنے آپ کو احتیاط کریں اور ان نقصانات سے بچائیں۔ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں مدنی پھول دیے۔ یہاں پہ راشد بھائی ایک بات ضمناً چلی تھی، فضیل بھائی نے ذکر کیا تھا کہ یو کے میں نفلی قربانیوں کی طرف لوگوں کا رجحان زیادہ ہے اور وہ اپنے مرحومین کی طرف اصال ثواب کرتے ہیں۔ الحمدللہ پوری دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ہے۔ تو مرحومین کی طرف سے اصال ثواب کے لیے قربانی کرنا اور اپنے مرحومین کو بھی قربانی میں یاد رکھنا، یہ ایک عمل جو ہے، اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟
جی، دین اسلام کا جو کنسیپٹ ہے اس اعتبار سے مرنے کے بعد بھی ان مرحومین کا زندوں سے تعلق ختم نہیں ہوتا،
ٹھیک ہے،
کیونکہ اگرچہ وہ عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں لیکن روحوں کا ایک تعلق رہتا ہے۔ اور کئی احادیث مبارکہ اس پر شاہد ہیں کہ زندہ افراد جب کوئی نیکی کرتے ہیں اور اس کا ثواب اپنے مرحومین کو پیش کرتے ہیں، اپنے ثواب میں ان کو شریک کرتے ہیں، تو فرشتوں کے ذریعے مرحومین کو یہ خبر دی جاتی ہے کہ تمہارے فلاں فلاں زندہ رشتے دار نے تمہارے لیے یہ ایصال ثواب کیا ہے، اور وہ نورانی تھالوں کی صورت میں ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اور مرحومین کے حوالے سے قربانی کرنے کا جو سلسلہ ہے یہ الحمدللہ صحابہ کرام کے دور سے موجود ہے۔
سبحان اللہ،
خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے، حضرت سیدتنا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں، بخاری شریف میں یہ تفصیل سے روایت موجود ہے کہ سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد قربانی کیا کرتے، جانور ذبح کیا کرتے اور اس کا ثواب انہیں پیش کیا جاتا، اور اس قربانی شدہ جانور کا جو گوشت ہوتا تھا وہ نبی اعظم صلی اللہ تعالی وسلم ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سہیلیوں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ تو یہ انداز ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم خود اپنی امت کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے، جو فوت شدہ مسلمان تھے ان کی طرف سے بھی یہ قربانی ہوتی تھی، اور مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا بھی انداز تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ہر سال سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے قربانی کیا کرتے ہیں، اور یہ تواتر کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا چلا آیا،
اور آج تک مسلمان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایصال ثواب کے لیے قربانی کرتے ہیں۔
جی،
باقاعدہ ایک الگ سے جو ہے وہ اونٹ ہوتا ہے یا بہت خوبصورت سا جو ہے جانور لے کر آتے ہیں، بڑا جانور یا بڑا بکرا یا بڑا دمبا، بڑا یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر سرکار کی محبت میں کیا بات ہے کہ وہ قربانی پیش کی جائے۔
جی، اسی طرح امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ فقیر ہر سال ایک قربانی کرتا ہے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، اور اس کا گوشت سادات کی نظر کرتا ہے۔
سبحان اللہ، سید زادو کی،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نذرانہ پیش ہو رہا ہے، اور پھر آپ کے شہزادگان جو آپ کی آل ہیں ان کی خدمت ہو رہی ہے۔
کیا بات،
نور کا تیری نسل پاک بچا نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب
سب گھرانا۔
واہ واہ،
اسی طرح امام علیہ فرماتے ہیں. ایک تو نبی اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا گیا, اور صدر الشریعہ نے بہار شریعت میں بھی یہ ترغیب دلائی ہے مسلمانوں کو قربانی کے, جہاں بہار شریعت کے 15ویں حصے میں مسائل بیان فرمایا. اختتام پر آپ نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی طرف سے قربانی کی ہے, تو امت کے جو صاحب ثروت افراد ہیں انہیں چاہیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی بھی قربانی کیا کریں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے, دوسرا فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد گرامی مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام کی قربانی کرتا ہوں اور فقیروں میں تصدق کرتا ہوں. اور اسی انداز امام میں اہل سنت کو امیر اہل سنت نے اپنایا, اور مدنی چینل پر یہ نظارے بھی دکھائے جاتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام, اہل بیت کے افراد, صحابہ کرام اور کئی بزرگان دین کے نام سے امیر اہل سنت بھی قربانی کیا کرتے ہیں. تو ہمارے مرحومین رشتہ دار ان بڑی راتوں میں, ان بڑے دنوں میں ہمارے ایصال ثواب کے منتظر رہتے ہیں, جہاں زندوں کو خوشیاں پہنچاتے ہیں. اے کاش یہ جذبہ نصیب ہو جائے کہ اپنی نیکیوں میں ہم انہیں بھی شامل کریں اور انہیں بھی ہماری وجہ سے فائدہ ہو.
ان کے لیے دعا بھی کریں, ان کے لیے ایصال ثواب بھی کریں, بلکہ عید کے ان خوشیوں کے ایام میں قبرستان بھی جایا کریں اور وہاں جا کر فاتحہ خوانی کریں جن کے والدین انتقال کر گئے ہیں, دادا دادی, بھائی بہن اور جو اعزا ہیں, یا چلے کسی قریبی رشتے دار کا اگر بالفرض انتقال نہیں بھی ہوا ہے تو بھی قبرستان جائیں, وہاں جا کر دعا کریں, فاتحہ خوانی کریں, کہ اس سے بھی مردوں کو, مسلمان مردوں کو خوشی ہوتی ہے. یہ بھی ایک انداز ہے, اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے. ہم گفتگو کر رہے تھے عید محلہ اور ہم, اور اس پر ہم بات چیت کر رہے ہیں, پڑوسیوں کو تحفہ دینا, پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا, پڑوسیوں کے ساتھ عید کو اس طرح اس انداز میں گزارنا کہ ان میں بھی خوشیاں تقسیم ہوں. یہاں مدنی چینل کے ناظرین ایک بات ہے کہ بعض اوقات ہمارے پڑوس میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو بےچارے عید کی خوشیوں کو نہیں اپنا سکتے, اور جس طرح ہم عید منا رہے ہوتے ہیں ان کی اتنی گنجائش نہیں ہوتی, ان کی اتنی سیلری نہیں ہوتی, ان کی اتنی انکم نہیں ہوتی کہ وہ عید کو اس طرح اس انداز میں گزار سکیں. فضل بھائی, اس طرح کے افراد کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیا ہونا چاہیے؟
اس میں تو یہی ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو واقعی سفید پوش ہوتے ہیں اور بہت سے حصہ ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں نظر آتا ہے کہ قربانی ہے, لیکن ہم نے اگر لازم بات ہے بکرے کی قربانی, بکرے کا گوشت ایک الگ وہ رکھتا ہے, اور لوگ کچھ سوچ بھی رہے ہوتے ہیں, بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ یار ہمارے برابر والے نے بکرا بھی کیا ہے, سب کچھ کیا, اور ہم مطلب ایک آ جاتا ہے بچوں کے ذہن میں,
پاس پڑوس ہوا,
ہاں ہمارے نہیں بھی ہوا. اچھا ان کے ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے شیئر ڈالا ہو, حصہ ڈالا ہو,
جتنی ان کی حیثیت,
ہاں جتنی ان کی حیثیت تھی, لیکن بینگ اے مسلم, ایز اے مسلمان جو نیبرز کے رائٹس ہیں, جو پڑوسیوں کے حقوق ہیں, اور جو دل جوئی کے فضائل ہیں, اور حسن اخلاق کے جو ہمیں درس دیا گیا ہے, تو ہمیں ہونا یہی چاہیے کہ جو اچھی چیز ہے وہ جو ہے وہ پڑوسیوں میں بھجوانی چاہیے. یعنی مسلمان وہی کیا, جو پھٹی ہوئی چیز ہے وہ آپ نے دے دی, کوئی خراب چیز ہے وہ دے دی آپ نے کسی,
تو آپ کے لائق استعمال نہ رہی.
اب آپ جتنے ڈیزاسٹر آتے ہیں تو آپ یہ دیکھ لینا کہ ہم نے جو چیز ہمارے کام کی نہیں تھی گویا کہ انہوں نے ہمارا بوجھ اٹھا لیا ہے, پھینکنا ہی تھا, پھینکنے کی جگہ ہم نے ان کو دے دیے. تو یہ اب غور کریں, ہر چیز کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے.
آپ نے جو بات کی نا کہ اپنی جو اچھی چیز دے, تو اس پہ ایک حدیث پاک ہے, نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس چیز کو جس کی اسے خود ضرورت ہے, حاجت ہے, وہ اپنے مسلمان بھائی کو یا دوسرے کو دے دے, اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش فرما دے, اس کی مغفرت فرما دے.
کتنا آسان ہے,
آئے آئے
اللہ مجھے پتا تھا سری پائے اپنے لیے رکھنے,
اللہ
ارے یار آج دے ہی دے ان کو, اللہ نے بہت دیا ہے, کباب بنانے تھے اپنے لیے, چلے یار ان کو بھجوا دیتے. مطلب یہ تھوڑی کو بہت بڑا محل دیا جائے, بہت بڑا گھر دیا جائے, مطلب آپ کسی کے بچے کو آم ہی پسند ہے,
صحیح,
کے لیے نہیں افورڈ کر سکتے, آپ نے آم کی تھیلی لی چھوٹی
اللہ
اور وہ بھجوا دی, یعنی اس سے دل جو ہی کتنی ہو رہی ہے.
ہمارا اسلام تو یہ بھی ترغیب دیتا ہے نا مدنی چینل کے ناظرین کہ جب تم اپنے گھر میں پھل لے کر آؤ اور تمہاری اتنی استطاعت نہ ہو کہ تم اپنے پڑوسیوں کو دے سکو, تو ان کو اس طرح لاؤ کہ پڑوسیوں کے بچے نہ دیکھیں, تاکہ اگر ان کو نہ ملا تو ان کو رنج نہ ہو. یعنی کتنی خوبصورت تعلیم ہے. اور اگر تم گھر میں سالن بناؤ تو اس میں اگر تمہاری استطاعت ہو تو ٹھیک, نہ ہو تو اس میں پانی زیادہ ڈال دو, شوربہ زیادہ بناؤ اور اپنے پڑوسیوں کے یہاں بھی بھجواؤ. یہ کیا ہے؟ یہ تعلیم ہے, یہ محبت ہے, اور یہ یقین جانیے یہ صرف اسلام کا درس ہے.
الحمدللہ
کسی اور مذہب میں اس طرح کی تعلیم نہیں ہے, اتنا پیار نہیں ہے. مہمان نوازی اسلام کی خاصیت ہے, اسلام نے مہمان نوازی سکھائی ہے. ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ عید قربا کے ایام ہوں یا عید کے علاوہ ایام ہوں, اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، ایک اچھے انداز میں ہمیں رہنا چاہیے اور ان کے دکھ درد میں ہمیں شریک ہونا چاہیے. انشاءاللہ مزید اس پر گفتگو کریں گے. کچھ ہم اپنے سلسلے کے موضوع کو تبدیل کرتے ہیں، ہمارے سارے ہی حاضرین کو شامل کرتے ہیں، ہم بڑھیں گے مدنی کسوٹی کی طرف، جس میں آپ کو ناظرین کو بھی اور ہمارے حاضرین کو بھی کچھ پیکج دکھائے جائیں گے، مدنی گلدستہ دکھایا جائے گا. آپ سب نے بغور اسے دیکھنا ہے، اس میں سے میں آپ سے سوالات کروں گا اور آپ نے اس کے جوابات دینے. تو پھر آپ لوگ تیار ہو جائیے، اب ادھر ادھر توجہ مت فرمائیے گا، بالکل چلیے بڑھتے ہیں مدنی گلدستے کی طرف.
مدنی کسوٹی، پوچھو تو جانے کہ میرے ذہن میں کون سی شخصیت ہے. عظمت والی، رفعت والی، برکت والی.
وا وا وا.
میرے ماں باپ کو شخصیت پر قربان، میری آئندہ نسلیں قربان.
ان کا تعلق عرب شریف سے ہے؟
نعم.
وہ نبی ہیں؟
لا.
صحابی ہیں؟
نعم. میرے ماں باپ قربان، میری آئندہ نسلیں قربان اس ہستی پر. ان کے قدموں کی دھول مل جائے تو میرے لیے سرمائے بینا ہی ہو جائے. عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے، جو نقش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں.
اہل بیت سے ان کا تعلق ہے؟
نعم. میری جان قربان ہو جائے ان پر. کاش
آپ پوچھیں کوئی بھی. ان کا مزار مدینہ منورہ میں ہے؟
نعم.
صحابیات میں سے ہیں؟
لا.
حجرہ عائشہ میں ان کا مزار ہے؟
لا. میری آئندہ نسلیں قربان ہو جائے ان پر.
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں؟
لا.
خلفائے راشدین میں سے ہیں؟
لا. شخصیت ایسی ہے خدا کی قسم قربان ہو جائے، تیرے سر سے صدقے اتارا کروں.
بہت شریف کے قریب ان کا مزار موجود ہے؟
لا.
جنت البقیع میں مزار ہے ان کے؟
لا.
ابھی تک تو کہیں قریب بھی نہیں پہنچے ایسا لگ گیا.
نہ پہنچے ان کے قدموں تک، کے قدموں تک نہ کچھ. حسن عمل ہی ہے، عمل ہی ہے. حسن کیا پوچھتے ہو؟ ہم گئے گزرے زمانے، گئے گزرے زمانے، ابھی تک پہنچے نہیں.
کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد گرامی؟
لا.
اب ایک کام کرتے، ایک ایک ساتھ ایک ایک نام لینا شروع کرتے تھے.
حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ؟
جواب درست ہے.
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. چلیے جی آپ تیار ہیں؟ وہاں تو ایک مدنی کسوٹی ہو گئی، اب آپ کے ساتھ مدنی کسوٹی ہے، تو کہاں سے شروع کریں؟ آصف بھائی سے، راشد بھائی سے؟ راشد بھائی سے شروع کر دیتے ہیں. جی راشد بھائی، پہلا سوال آپ سے. آپ نے بغور ماشاءاللہ امیر اہل سنت کی زیارت بھی کی اور سنا بھی ہوگا یقیناً. یہ بتائیے امیر اہل سنت نے اپنی اس مدنی کسوٹی میں کتنی بار لفظ قربان فرمایا؟ میں قربان ہو جاؤں، میرے بچے قربان ہو جائے، میری آل قربان ہو جائے، کتنی بار قربان فرمایا؟
تعداد تو میں گن نہیں سکا، لیکن ہر سوال کے جواب پر امیر سنت نے تکرار کے ساتھ فرمایا.
آپ تعداد چلیں، میں آپ کو آپشن دے دیتا ہوں نا. پانچ بار، سات بار، نو بار، کتنی مرتبہ فرمایا؟
یہ گیس ہی ہوگا
جی. چلیں گیس ہی ہے.
نو بار.
نو بار جی، نو بار آپ کا جواب ہے، مگر جواب درست
سات.
کیا ہے جواب درست؟ ہے کہ آپ نے سات مرتبہ فرمایا میں قربان، میرے بچے قربان، میرے ماں باپ قربان. سبحان اللہ، آپ لوگ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں؟
سبحان اللہ،
قریب قریب ہے ماشاء
اللہ.
آپ بھی قربان ہیں نا حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پہ. چلیں جی آصف بھائی، آپ سے سوال یہ ہے، یہ شاید فرمائیے کہ مدنی کسوٹی میں کتنے سوالات ہوئے؟ ان کے لیے بھی کوئی ڈیوریشن ہے، ٹائم پیریڈ؟
کچھ اشارہ؟
اشارہ چلے، ویسے تو آپ کو اشارہ ہونا چاہیے ماشاءاللہ، مدنی اشارہ کی تکرار میں بھی کسوٹی ہوتی ہے، سوالات ہوتے ہیں. چلے سات، گیارہ، بارہ، سترہ.
سات.
سات چلے، سات،
بارہ.
چلے بھائی ڈاکٹر صاحب بتائیں کتنے سوالات ہوئے تھے
اصل میں؟ نا یا تو گیارہ ہوئے یا بارہ،
کنفرم بتائیں نا. یہ یا تو کیا ہوتا ہے؟
گیارہ.
گیارہ
چلے،
گیارہ جی. عمر بھائی آپ بتائیں، بارہ سوالات ہوئے. عمر بھائی کا جواب درست ہے ماشاء
اللہ.
بارہواں سوال جو نا آخر میں ہوا تھا، اور اس بارہویں سوال کے بعد نام لیا گیا تھا، تو بارہ سوال ہوئے ماشاء اللہ. جی فضل بھائی آپ سے سوال یہ ارشاد فرمائیے گا، مدنی کسوٹی میں کتنے سوالات کے صحیح جوابات دیے گئے؟ یعنی جس پہ بابا نے فرمایا نعم.
ارے بھائی چار یا پانچ ہوں گے.
ایک کر دیں تو آپ کی مہربانی.
ٹھیک ہے نا, میں نے بغیر اشارے کے کلوز پہنچ گیا ہوں.
چلیں
اب آپ دیکھیں نا,
چار اور پانچ میں
نو بولے نہ میں نے دس بولے نہ دو, چار اور پانچ میں سے ایک ہوگا. کلوز کو ہونا چاہیے.
چلیں آپ ماشاء اللہ سید زادے ہیں, سید صاحب ہیں, سبحان اللہ.
پانچ
پانچ کنفرم کرتے ہیں آپ کے خیال میں پانچ, اور آپ کا خیال درست ہے بالکل. پانچ سوالات کے پر باپا نے فرمایا تھا نام. ماشاء اللہ کیا بات ہے, سبحان اللہ. چلیں جی ڈاکٹر صاحب آپ یہ ارشاد فرمائیے, مدنی کسوٹی میں حاجی عمران نگران شوران نے کتنی بار باپا سے بات کی؟
ایک بار.
ایک بار. آصف بھائی جواب دیں گے. ایک بار. اصل میں ہتانا مدنی جی اور کسوٹی چل بڑی تیز رہی تھی, تو اس لیے تھوڑا سا دیکھنے میں بہت توجہ چاہیے تھی.
ایک بار مجھے بھی یاد آ رہا ہے.
چلو سید صاحب کچھ فرما رہے ہیں.
دو یا تین دفعہ کے, ایک دفعہ تو آخری میں ہوئی تھی, شروع میں بھی وائس آئی.
چلے مدنی اسلامی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں. راشد بھائی
غالباً دو مرتبہ.
غالباً دو مرتبہ, تو اس کو غالباً کو اگر آپ کچھ مزید پختہ کرنا چاہیں تو اجازت ہے. چلیں دو مرتبہ جواب درست ہے, ماشاء اللہ. سلمان بھائی بھی آ گئے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا محسن بھائی, الوداع کر رھے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ
آپ کو مرحبا کہ آپ بھی ماشاءاللہ آواز کے ذریعے شامل ہو رہے ہیں. یہاں ہوتے تو کیا بات تھی.
اللہ رحمت فرمائے, اللہ آپ کو برکت دے. الحمدللہ رکن شورا حضرت مولانا حاجی محمد امین اتاری داؤن تعظم القدسیہ نگران باب المدینہ, رکن شورا حاجی امین قافلہ اتاری دامر زارم القدسیہ, رکن شورا حاجی سید لقمان باپو, رکن شورا حاجی سید ابراہیم اتاری, الحمد للہ عز و جل ان کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع جو ہے وہ مل رہا ہے.
واہ واہ, سہرائے مدینہ میں لگ رہا ہے آپ.
جی الحمد للہ رب العالمین, سہرائے مدینہ میں میں ہوں, اور بڑی جاں فشانی کے ساتھ آپ یقین مانے پیارے محسن بھائی,
جی
میں لقمان باپو کا اور جو اپنے اراکین شورا کا جو جذبہ دیکھ رہا ہوں نا,
واہ واہ,
آپ یقین مانے یہ کام کا جذبہ جو ہے نا وہ ایک جسے یوں کہیں کہ نوجوان بندے کو شرما دے.
اللہ
ایسی ماشاء اللہ ایک اسپرٹ ہے, اسپورٹس مین اسپرٹ جسے کہا جاتا ہے. ایشوز ہیں, ایشوز ریزالو ہو رہے ہیں ماشاء اللہ. عاشقان رسول کی دل جوئی بھی ہو رہی ہے, پرابلمز دور ہو رہے ہیں ماشاء اللہ. کس طریقے سے یہ ہماری کھالیں جو ہیں ان کو جو ہے وہ سیو کرنا ہے, محفوظ کرنا ہے, یہ بھی ماشاء اللہ تیاریاں ہو رہی ہیں. آج ہم تقریباً یوں سمجھ رہے ہیں کہ دوپہر سے صحرائے مدینہ میں ہیں. اب مدنی کسوٹی کر رہے تھے, میں دیکھ رہا تھا سلسلہ, میں نے کہا چلے میں تھوڑا سلسلہ دیکھتا ہوں, تو میں نے دیکھا مدنی کسوٹی, آپ ماشاء اللہ ایک مدنی گلستہ آپ نے چلایا ہے, اس پر آپ سوالات کر رہے ہیں, تو میں نے سوچا کیوں نہ آج سے ایک مدنی کسوٹی کی جائے.
اللہ اکبر, آزمائش میں نہ ڈالیں حضور.
بس آپ تیار ہو جائیں.
میں تیار ہوں.
سوال ہے گیارہویں پر جواب ہے.
اچھا چلیں.
ہاں جی
کیا سوال کیا کرنا ہے؟
جو آپ چاہیں.
اچھا آپ کی مرادی شے کوئی انسان ہے؟
نہیں.
نہیں. آپ کی مرادی شے کا تعلق عرب شریف سے ہے؟
نہیں.
آپ کی مرادی شے کی نسبت کسی نبی سے ہے؟
براہ راست نسبت تو نہیں کہی جا سکتی.
اچھا
نہیں.
اچھا یہاں جو موجود ہی نہیں ان سے آخر میں مدد لے سکتا ہوں نا؟
چلیں ابھی سوال تو پہلے پورے کریں, آپ تو جواب تو دیں پہلے محسن بھائی.
اچھا چلیں چلیں.
آپ نے فضیل شاہ صاحب سے سوال کیے ہیں ماشاء اللہ, راشد بھائی کا آپ نے جو ہے نا وہ غالباً مضبوط کرایا, تو ابھی ذرا آپ بھی میدان میں آئے نا. جی
اچھا چوتھا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کی مرادی شے کسی صحابی سے متعلق ہے؟
نہیں. جی نہیں.
آپ کی مرادی شے کیا اس وقت اسے دیکھا جا سکتا ہے؟
نعم. جی ہاں
دیکھا جا سکتا ہے. کیا وہ شے پاک و ہند میں ہے؟
پاک و ہند میں بھی ہے.
پاک و ہند میں بھی ہے.
ہاں جی.
اللہ اکبر.
تو آسان کر دیتا ہوں.
جی جی.
دنیا کے کئی ممالک میں ہوگی.
اچھا.
بلکہ تقریباً سب میں ہی ہوگی.
ٹھیک ہے. آپ کی مرادی شے کوئی جاندار ہے؟
جی نہیں.
نہیں. اللہ
نہیں.
کتنے ہو گئے؟
آپ ہی گن رہے ہیں, میں تو جی ہار جی نہیں کر رہا ہوں اور اپنے پاس گزرنے والے
چلیں, آج تو چلتے رہے نا, کوئی بات نہیں. آپ کی مرادی شے پوری دنیا میں پائی جاتی ہے, جاندار بھی نہیں ہے, کوئی کیا نام ہے, بے جان چیز ہے, بے جان تو ہو گیا نا, نہیں سوال نہیں, سوال نہیں ہے,
خاص جگہ ہے,
کسی خاص جگہ, کوئی خاص جگہ ہے؟
جگہ تو نہیں ہے,
جگہ نہیں, جگہ نہیں ہے
جی, نہیں.
وہ شے منتقل کی جا سکتی ہے؟
نعم, منقولہ ہے,
منقولہ, جائیداد غیر منقولہ نہیں ہے,
غیر منقولہ نہیں ہے.
کیا آپ کی مرادی شے کا تعلق ان تین ایام سے ہے؟
کیا میں اس کا جواب دوں؟ ایسا کوئی خاص تعلق تو نہیں ہے,
خاص نہیں ہے, خاص نام ہو, بے خاص,
چلے کہہ لے, ٹھیک ہے, چلے آپ
عام تعلق ہے, چلیں ٹھیک ہے,
تعلق تو کچھ بن جائے گا, ہاں جی ہے, بلکہ ہے
نا,
ٹھیک ہے نام, ہاں جی, جی ہاں جی ہاں. کتنے سوال کتنے ہو گئے؟
گیارہ ہو گئے غالب, کتنے ہو گئے؟
گیارہ ہو گئے, انیس سوال کریں.
اچھا انیس سوال, ابھی تو آٹھ ہوئے ہیں,
انیس سوال کریں, بس کرتے جائیں.
آپ کی مرادی شے کوئی عبادت ہے؟
نہیں جی, نہیں
نہیں. اب آپ کی مرادی شے آسمانوں پر ہے؟
آسمانوں پر تو نہیں ہو سکتی,
نہیں ہو سکتی,
نہیں بالکل نہیں.
یار یہ انیس سوال زیادہ ہو جائیں گے, مدنی چینل کے ناظرین بیچارے پریشان ہو جائیں گے.
آپ جواب دیں, آپ پہنچیں.
چلیں میں اگر جواب دوں آپ ہاں یا نہ کر دیجئے گا, نہیں تو مدد لے لیں گے. اچھا وہ کھائی جا سکتی ہے چیز؟
کھائی جا سکتی ہے, یوں کہہ لیں کہ لوگ اس کو کھاتے نہیں ہیں.
کھاتے نہیں ہے نا, ٹھیک,
نہیں
صحیح ہے. اس کا کھانا حلال ہے؟
یہ آپ کو آواز آ رہی ہے پیچھے؟
جی مجھے
یہ ٹرک, ہاں جی یہ ٹرک گزر رہا ہے یہاں سے نا میرے قریب سے,
جی
کھانوں سے بھرا ہوا ٹرک,
جی 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 جی,
کیا بات ہے جی,
اللہ.
اچھا آگے کھائی جا سکتی ہے, ویسے کھانا تو حلال ہے,
حلال ہے. میں جواب دے دوں؟
اللہ کھائی جاتی,
جواب دے دوں؟
جی جی دیں جواب. آپ کی اجازت ہو
آپ کی مرادی شے قربانی کے جانور کی کھال؟
اللہ جواب بالکل درست دے دیا ہے,
سبحان اللہ سبحان اللہ. تحفے میں آپ کھالوں کا ٹرک تو مجھے دیں گے نہیں,
اللہ 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 اللہ.
اچھا آپ اپنی زندگی بھر کی نیکیاں مجھے تحفتاً دے دیں,
ہمیں بھی
جی پیش کیا جی پیش,
اور میری ملک کر دیں, میں ان سب کو تحفتاً پیش کر دوں,
پیش کر دیا
ماشاء اللہ, جزاک اللہ,
بہت شکریہ محسن بھائی, جزاک اللہ.
بڑھتے ہم اپنے ایک اور مدنی پیکج کی طرف جس میں ہم شجر کاری کے حوالے سے رکن شورا حاجی محمد علی عطاری دامت برکاتم عالیہ کی ایک انداز کو دیکھیں گے, ان کی ترغیب کو دیکھیں گے. جی بڑھتے ہیں شجر کاری کے پیکج کی طرف. مدنی چینل کے ناظرین, حدیث پاک میں ہے بخاری شریف کی حدیث کتاب الحظ والمزارعہ, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے درخت لگایا یا کوئی فصل بوئی تو اس درخت سے کوئی انسان یا جانور یا پرندہ کھائے گا تو اس کا ثواب اس درخت لگانے والے کو ملے گا. کتنی پیاری فضیلت ہے. حدیث پاک آپ نے سنی, ایک اور حدیث پاک سنے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی پودا لگائے پھر اس کی حفاظت پر صبر کرے یہاں تک کہ وہ پھل دینے والا بن جائے اور پھر اس کے پھل سے انسان کھائیں تو جتنے پھل وہ دے گا ہر پھل کے بدلے میں درخت لگانے والے کو ثواب دیا جائے گا. اس ثواب کو کمانے کے لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم درخت لگائیں اور ثواب کمائیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ درخت کے طبی فوائد بھی ہیں؟ سائنسی تحقیق ہے کہ درخت کاربن ڈائی آکسائڈ کو لیتے اور آکسیجن کو خارج کرتے ہیں, ماحول میں حرارت کے درجے کو کم کرتے ہیں, ماحول کو خوشگوار بناتے ہیں, تازگی پیدا کرتے ہیں, اور درخت انسانی ماحول کے لیے ایک نہایت ہی نفیس چیز ہے جو انسان کی طبیعت کو نکھارتے اور فائدہ پہنچاتے ہیں. درخت ایسے مقامات پر لگانے چاہیے کہ جہاں حقوق عامہ تلف نہ ہو, آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو, اور وہ درخت لوگوں کے لیے فائدے کا بھی باعث ہو. اگر آپ درخت لگائیں گے تو اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا, آپ کے معاشرے کو بھی ہوگا. اگر آپ درجہ حرارت میں کمی کرنا چاہتے ہیں تو جلدی کیجئے, اپنی جیب سے اللہ نے جو آپ کو توفیق دی ہے درخت لگائیے اور ثواب کمائیے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ درخت لگانے کی جو مہم تو شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ نے فرمایا تھا, اور کئی جگہوں پر درخت لگانے کی مہم دعوت اسلامی کے ذریعے بھی چلتی رہی اور اسلامی بھائیوں نے درخت لگائے. آج بھی ہم کراچی کا ایک علاقہ ہے نارتھ کراچی, یہاں جامعۃ المدینہ ہے فیضان احمد رضا, یہاں موجود ہیں, یہاں کے طلباء کرام ہیں, یہاں کے نگران کابینہ ہیں, اساتذہ کرام ہیں. تو یہاں بھی انشاءاللہ آج شجر کاری جو مہم ہے درخت لگانے کی, اس مہم کے تحت یہاں انشاءاللہ ترکیب بنے گی. تو میں مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا, کیا درخت لگائیے ثواب کمائیے, درخت لگائیے ثواب کمائیے. کیونکہ ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ جو کوئی کسی ظلم و زیادتی کے بغیر کوئی گھر بنائے یا کوئی درخت لگائے, جب تک لوگ اس سے نفع اٹھاتے رہیں گے لگانے والے کو ثواب ملتا رہے گا. اور ویسے بھی ماحول کے لیے بھی اچھا ہے, درخت لگیں گے تو اس سے ماحول میں بھی بہتری آتی ہے اور بہت سارے اس کے فوائد ہیں. تو جہاں جہاں آپ سے بھی ممکن ہو شرعی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خوب خوب درخت لگائیں. امیر علیہ سنت نے ایک رسالہ لکھا ہے درخت لگائیے ثواب کمائیے, تو اس میں ان درختوں کے نام بھی لکھے ہیں, تو آپ بھی درخت لگائیں گے انشاءاللہ. تو درخت لگائیے, درخت لگائیے, آپ بھی کمائیے
ماشاءاللہ, آپ بھی درخت لگائیے اور ثواب کمائیے. ڈاکٹر صاحب درخت لگائیے ثواب کمائیے.
آپ نے گلدستے کے دوران CO2 کاربن ڈائی آکسائڈ کے حوالے سے تذکرہ کیا, اس وقت جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں یا بلکہ ماحول کے حوالے سے دیکھا جائے تو پوری دنیا میں گلوبل وارمنگ یعنی کہ زمین کا درجہ حرارت جو ہے وہ بڑھ رہا ہے,
ٹھیک ہے,
اس کی ایک لمبی تفصیل ہے کہ اس کے کیا نقصانات ہیں, لیکن اس کے پیچھے سب سے بڑی بنیادی وجہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا بڑھنا ہے,
ٹھیک ہے.
تو اب اگر ہم درخت لگائیں گے, درخت جو ہے جیسے ہم آکسیجن یوز کرتے ہیں ایز این انرجی سورس, تو درخت جو ہے یہ کاربن ڈائی آکسائڈ یوز کرتے ہیں ایز این انرجی سورس.
صحیح.
تو میں ابھی سوچ رہا تھا کہ دیکھیں دنیا میں تو بڑے فائنینشل انسینٹیو آ رہے ہیں گورنمنٹس کی طرف سے, کمپنیوں پر جو ہے وہ قوانین لاگو ہو رہے ہیں کہ آپ نے کاربن ڈائی آکسائڈ کی پروڈکشن کو کم کرنا ہے,
ٹھیک ہے.
اور اس طرف دیکھیے ہمارا دین اسلام اتنا خوبصورت ہے کہ گلوبل وارمنگ, چلے مطلب میں اس نقطۂ نظر کے تحت بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم گلوبل وارمنگ کم کرنے کے حوالے سے درخت لگائیں گے اور اچھی نیت سے لگائیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا.
یہ بھی تو مسلمانوں کو راحت پہنچانے کا ذریعہ بنے گا.
بالکل
ان شاء اللہ. واہ باپو آپ کیا فرماتے ہیں؟
اب جیسے اس میں بتایا گیا ہے کہ درخت لگائیے اور ثواب کمائیے, تو سیکھنے والوں کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور ہمیں واقعی ہر چیز سے کچھ نہ کچھ سیکھنا بھی چاہیے. اور جو درخت کے حوالے سے آیا ہے کہ پولوشن, اب کنٹریز میں دیکھیں آپ ویسٹرن جو اتنی بڑی ڈیولپ کنٹریز ہیں ان میں باقاعدہ ایسی گاڑیاں جو پیٹرول اور ڈیزلز کی ہیں ان کو باقاعدہ بینڈ کیا جا رہا ہے, چارجز لگائے جا رہے ہیں ان پہ کہ پولوشن کو فری کیا جائے, اور مطلب بڑے بڑے چارجز لگا کے ان کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور دوسری طرف ہمارے اسلام نے جو ہے بڑا آسان جو ہے وہ ہمیں دیا ہے کہ آپ یہ درخت لگا لیجیے اور ثواب کمائیے, کہ اس سے جانور بھی اگر فائدہ اٹھائیں گے, انسان بھی فائدہ اٹھائیں گے, تو یہ آپ کو ثواب ملے گا.
اللہ اللہ.
بلکہ اس درخت سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے, جو میں بھی سوچ رہا تھا کہ ایک درخت ہے جب یہ بڑا ہوتا ہے تو یہ پھل فروٹ دیتا ہے, انسان کے کام آ رہا ہے. اب اس کے جو پتے ہوتے ہیں وہ جانور کھا رہے ہوتے ہیں, طبی پوائنٹ آف ویو سے بھی فائدہ مند ہے. جب یہ پھل فروٹ دینے کے قابل نہیں رہتا تو اس کی جو لکڑی ہے
وہ کام
یہ استعمال میں آتی ہے, ضائع نہیں ہو رہا. اچھا جب لکڑی بھی استعمال کے کام نہیں رہتی تو پھر یہ جلانے کے کام آتی, یعنی کہ یہ آخر تک فائدہ پہنچا رہا ہے. ہم تو اشرف المخلوقات ہیں, اگر ہماری زندگی سے اس معاشرے کو فائدہ نہیں پہنچ رہا, لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچ رہا, رشتہ دار پڑوسیوں کو فائدہ نہیں پہنچ رہا, تو پھر ہماری ذات کیسی ذات ہے؟ ہم ایک درخت سے ہی سبق سیکھ لیں کہ وہ آخر تک جو ہے وہ لوگوں کے کام آ رہا ہے. تو ہمیں بھی سہارا بننا چاہیے, مدد کرنی چاہیے, اور ہمیں جو ہے وہ اس طریقے سے اسلام کو مزید پوری دنیا میں پھیلانا,
ہمیں بھی پھلدار بننا چاہیے, سایہ دار بننا چاہیے. کچھ کالز کی طرف بڑھتے ہیں, پھر انشاءاللہ آصف بھائی اور ہمارے عمر بھائی مل کر ایک کلام سنائیں گے. جی کالز دیجیے گا.
عید کی مبارکباد قبول کریں. مجھے ایک سوال کرنا تھا, قربانی کا گوشت اگر کسی وجہ سے کسی کو نہ دیں تو کیا پورا حصہ قربانی دینے والوں کے جو قربانی دے رہا ہے اسی کے پاس وہی استعمال کر سکتا ہے کیا؟ جواب عنایت فرمائیے.
عید آپ کو بھی بہت بہت مبارک. جی تین حصے کرنا افضل ہے, اور اگر بالفرض تین حصے نہیں کیے اور سارا گوشت خود ہی رکھ لیا یا سارا ہی صدقہ کر دیا تب بھی شرعاً جائز ہے، مگر افضل وہی ہے جو بیان کیا جاتا ہے. اگلی کال.
لیکن یہاں پر علماء نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اگر جس شخص نے قربانی کی ہے اس کے اہل و عیال کافی تعداد میں ہیں اور وہ صاحب حیثیت نہیں ہے، تو اب ایسے شخص کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کے لیے بچا کر رکھے گا.
کیا بات ہے،
تو حسب حال حکم ہوتا ہے شریعت کا.
سبحان اللہ. اگلی کال.
ندیم اتاری فیصلہ آباد سے. میرا سوال یہ ہے، کیا ہم اپنے محلے میں اگر کسی کے گھر بکرا ہے اور ہمارے گھر گائے ہے، کیا ایک دوسرے کے گھر گوشت ایکسچینج کر سکتے ہیں؟ پلیز رہنمائی فرما دیجیے.
بالکل کر سکتے ہیں، ترغیب دلا رہے ہیں آپ کو، آپ اپنا گائے کا گوشت ان کے یہاں تقسیم کر دے کر آ جائیں، مگر اس نیت سے نہیں کہ وہ آپ کے یہاں بکرے کا گوشت بھیجیں.
یہ غالباً کہہ رہے ہیں چینج کرنے،
چینج نہ کریں، مگر یہ کہ دینا اور لینا یہ درست ہے، بلکہ اس سے محبت بڑھے گی. کچھ کال دیجیے گا، پھر ان شاء اللہ آصف بھائی کی طرف بڑھتے ہیں.
اطہر اتاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ عید، محلہ اور ہم بارے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ اسلام ہر فیلڈ میں، ہر شعبہ زندگی میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے. اگر اس کے ذرنی اصولوں پر عمل کیا جائے تو معاشرہ آسانی کی طرف اور محبت، اخوت اور بھائی چارے کی طرف آئے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے خیر خائی والے اصولوں پر عمل کریں. اس کے لیے ہمیں مدنی ماحول میں، نیک لوگوں کی صحبت میں اور علم دین کے حصول میں لگنا پڑے گا. مدنی چینل کے توسط سے تمام شاگان رسول سے یہ عرض کرنا چاہوں گا، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع سارے اس کو ضروری کر لیں کہ ہم ہفتے میں ایک دفعہ ضرور اجتماع میں جایا کریں، کہ ہمیں اسلام کے ذرعی اصولوں سے استفادہ حاصل ہو سکتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.
آمین آمین. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کوئی مدنی منی بھی سلسلے میں ہیں، تو یہ مدنی منی ہمارے ڈاکٹر زیرک صاحب کے ہیں، یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ لیجیے مائک.
مدنی مقصد.
کیا نام ہے آپ کا؟ اپنے نام بتائیے گا. اچھا، کیا مدنی مقصد سنائیں گے آپ انگلش میں؟ سنائیے.
I must try to reform myself and the people of the entire world. Inshallah Azzawajal.
Inshallah
Azzawajal. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.
ماشاءاللہ.
آپ کا نام کیا ہے؟ لیجیے لیجیے، اس پہ بولیے.
فضل حق.
کیا کریں گے آپ؟ ایک شعر سنائیں نواز شریف کا.
مولا صلی وسلم لا بن آباد راہ بی میگ خیرن گل کی کل.
ماشاء اللہ، کیا بات ہے مدینے کے. اللہ آپ دونوں کو عالم باعمل، مفتی اسلام، مبلغ دعوت اسلامی بنائے. بڑھتے ہیں ہم نعت خواہ اسلامی کی طرف، ان سے کلام سنتے ہیں عمر بھائی اور آصف بھائی، اور اسی پر انشاءاللہ عزوجل ہم اپنے سلسلے کا اختتام بھی کریں گے. جی
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
صلی علی نبینا علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پڑھیے صلی سانسوں میں ارتشا ہو نصرہ کے بعد جب میری سانسوں میں ارتشا ہو میری نظر
خوشی کا عید کا موقع، ان عاشق کا لکھا ہوا کلام جنہیں آقا علیہ السلام نے اپنی زیارت سے نوازا، اعلیٰ حضرت کا ایک کلام ہے، بڑا معروف کلام جو ناظرین حاضرین موجود ہیں، مل کر میرے حضور کے اس ذکر میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ، اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت،
سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا حضور دیتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ، کون دیتا ہے دینے کو منہ،
کون دیتا ہے دینے کو منہ،
کون دیتا ہے دینے کو منہ،
دینے والا ہے سچا
گئے، کیا خبر اتنے تارے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے ہلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی
رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی گن نکلا ہمارا نبی آخر نبی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی گن نکلا ہمارا نبی
سب چمک چمک والے اجلوں میں چمکا کیے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی
ہم ستوں کو رسا مجھدا دیجئے کہے
ماشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے سلسلے کو قبول فرمائے. اور ہم نے آج جو سنا عید ہم اور محلہ, اس پر ہمیں عمل کر کے اپنے محلے کو, اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو اچھا بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
عید کا دن ہے محلے میں بھی ہم بانٹیں خوشی.